حاجه كان مشغول في استخدام المصدر على عرض الجهاز ده الله تعالى من التوفيق تعبرنا مضمون في توفيق شكل تحقق بعد ما في كوشش حبنا فضلوه في بعض الشكل إبراهيم عليه السلام نے جب کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی تو کعبہ شریف کی تعمیر کئی دفعہ ہوئی فرشتوں نے آدم علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی دفعہ تعمیر کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آواز دی ہے کچھ ہاں نہیں ہے سکے انہوں نے پھیلا گیا رہا تھا ایکسلیٹر دباتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو تعلیم فرمائی اللہ رب العزت نے اس کو ذکر فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ إِسْمَاعِيلَ کہ جب اس ابراہیم علیہ السلام دیوار کو بلند فرما رہے تھے. یہ ترجمہ حکیم الامت کا ہے اور حکیم الامت کے ترجمے پر علماء نے اعتراض کیا کہ آج قواعد کہتے ہیں بنیاد کو, قواعد کہتے ہیں بنیاد کو, لہذا قاعدہ کے معنی بنیاد کے, اس لیے مسلمانوں کو کہا جاتا ہے بنیاد پرست فنڈامنٹلسٹ اور بنیاد پرست. مسلمان اس سے گھبراتا ہے, حالانکہ بنیاد پرست کے معنی فنڈامنٹلسٹ کی جو معنی بریٹانیکا انگریزوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ جو حلالی ہو, فنڈامنٹلسٹ کے معنی یہ ہے کہ جو حلالی ہو, بنیاد پرست پر حلالی کا مطلب کیا ہے, جو نکاح کے ذریعے سے جو اولاد ہو حلال اولاد اس کو حلالی بولتے ہیں, اور جو بغیر نکاح کے ہو جیسے انگریز ہیں اب وہ آج کل نکاح کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے, کہتے ہیں پہلے کام کر لو پھر دو چار بچے ہو جائیں گے تو سوچیں گے شادی بھی کر لیں گے. تو یہ فنڈامنٹلسٹ کے معنی ہے کہ اصل بنیاد پر اس کے معنی ہے کہ جس کی بنیاد درست ہو یعنی اس کا نسب ثابت ہو, یہ ہے بنیاد پر اس کے معنی اور فنڈامنٹلسٹ کے معنی. تو بتائیے یہ تو فخر کی چیز ہے, نعمت کی چیز ہے کہ انگریز اور کافروں کے منہ سے ہمیں وہ لقب مل رہا ہے جو خود ان کے منہ سے نکل رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ تو بنیاد حلالی ہیں آپ کو, اور یعنی گویا کہ اس میں یہ اقرار ہے جب کوئی دوسرے کو حلالی کہے تو اس کا مطلب خود حرامی ہے. صغرا کے ساتھ کبرا تو مطلب ہے نا, اگر کوئی کہے کہ تو حلالی ہے تو اس کا مطلب اس کا یہ تو صغرا ہوا, کبرا یہ ہوا کہ تو حرامی ہے. مخالف مفہوم تو یہ نکلے گا نا, نتیجہ یہ نکلے گا تو خوش ہونا چاہیے تو جی ہمیں فنڈامنٹلسٹ بولتے بولے. ارے بھائی ہر چیز کی معلوم تو کوئی مانے کیا, اب ہر چیز بول دیا بس جی ہو رہے ہمیں ایسا بول دیا. تو قواعد کے معنی جب حکیم الامت نے یہ فرمائے کہ بھائی رفع ابراہیم القواعد کے دیوار کو جب بلند فرما رہے تھے تو لوگ اعتراض کہتے ہیں قواعد قاعدے کے معنی تو بنیاد کے ہیں, آپ نے دیوار سے ترجمہ کیوں کیا؟ تو اس نے فرمایا یہ رفعو بتاتا ہے کہ بنیاد کو جب اٹھایا جاتا ہے تو وہ تو دیواری ہوتی ہے. یہ حکیم الامت کا علم تھا, جب بنیاد اٹھائی جاتی ہے اوپر یرفع رفع کی جاتی ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں, دیوار کہتے ہیں. یہ حضرت کا ترجمہ کیسا عجیب دیکھیے, اس لیے تو حضرت کا جو ترجمہ ہے وہ عجیب ہے. حضرت خاندی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے وہ عجیب و غریب ہے. حکیم علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک مرتبہ حضرت کو کوئی تفصیلی اشکال ہوا اور وہ مسئلہ حضرت کو عربی تصادی سے حل نہیں ہو رہا تھا, چلو خیال ہے چلو بھائی مولوی اشرف علی کی دیکھ لیں. تو جب تفسیر بیان القرآن دیکھی تو اس میں حضرت کو اس اپنے مسئلے کا حل مل گیا. تو حضرت ایسی کیفیت تاریخی علامہ انور شاہ بہت بڑے عالم تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ اوہ میں تو سمجھتا تھا تفسیر بیان القرآن عوام کے لیے, اب پتا چلا یہ تو علماء کے لیے. اور حضرت کے ترجمے اتنے عجیب و غریب ہے جیسے عبس و تولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ صحابی کے آنے سے آپ کو جو کچھ ناگواری معلوم ہوئی تو حضرت نے اس کا ترجمہ کیا کہ آپ کی بجبی ہو گئے, کیا عجیب ہے دیکھیے، جی مذہبی یعنی چہرے پر جی مجھے پر نشانی کے اوپر بل آ جانا تو کیا کر لو کہ آپ جی مذہبی ہو گئے. یہ اردو کی اعلیٰ آئم معیاری اردو ہے. یوسف ایو صدیق، اے یوسف اے ستے مجسم، یوسف ایو صدیق اے یوسف اے ستے مجسم. وہ حضرت کے ترجمہ بس عجیب و غریب ہے. تین مثالیں پیش کرتی بہرحال آگے تو آگے فرماتے بھائی قواعد من البیت الاسماعیل. کبھی ظاہر علیہ السلام کعبہ شریف کی دیوار میں اٹھا رہے تھے اور ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، لیکن اسماعیل علیہ السلام اس وقت چھوٹے تھے. کان اف صغری، علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ میرے مرشد کی باتیں سنا رہا ہوں، حضرت والا کی باتیں ہیں. کان اف صغری و کان معین اللہ، آپ معین اور مددگار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام میں فاصلہ کر دیا. القواعد من بیت ابراہیم القواعد اور من اور بیت تین کلمے کا فاصلے سے اسماعیل السلام کا ذکر کیا کہ اصل تو بنا ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن چونکہ مددگار تھے پتا چلا کہ کوئی آدمی دین کا کام کر رہا ہو اس کے ساتھ جو مددگار ہو تو وہ بھی اصل کے اصل میں شمار کیا جاتا ہے. اس لیے جو دین کے کام کر رہے ہو ان کی معاونت کرے جان سے مال سے دعاؤں سے تو وہ اصل میں شمار ہو جائے گا. اب اس کے بعد آپ نے دعا مانگی ربنا تقبل منا، کہ اللہ اب اے میرے ربا آپ اس کو آپ قبول فرما دیجیے. تقبل باب تفاعل ہے، یعنی آپ کی عظمت کی شاعر شان نہیں ہے، آپ اس کو بتکلف قبول فرما دیجیے. اگر پتا چلا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نیک کام کی توفیق دے تو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ربنا تقبل منا، اس کو قبول فرما لیجیے. اور تقبل کیا ہے؟ باب تفاعل، کہ آپ کی عظمت کے لائق نہیں ہے، آپ بتکلف قبول فرما لیجیے. ان نکنت سمیع العلیم، ان نکنت سمیع العلیم ای سمیعهم بدعواتنا وعلیمهم بنیاتنا، آپ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں ہماری نیتوں کو جانتے ہیں. پتا چلا کہ جب انسان کوئی نیک کام کرے تو اس کو دعا بھی مانگنی چاہیے. ایک تو قبولیت کی دعا بھی مانگے، پھر اور دعا بھی مانگے. اب ابراہیم السلام دعا مانگتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لك، کہ اللہ میں نے کعبہ بنا دیا، اب آپ میری جو اولاد ہے آپ ان کو اپنا فرمانبردار رکھیے، اور میں نے گھر تو بنا دیا، گھر تو میں نے بنا دیا، لیکن اس گھر کو گھر کی عظمت کا حق اور حج کا طریقہ یہ آپ سکھا دیجیے، وارینا مناسکنا. لہٰذا یہ جو ہم حج جو کرتے ہیں یہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک چیز کی خبر دی، پورے نشانی بتائی کہ ایسے یہ منا ہے، یہ مزدلفہ ہے، یہ عرفات ہے، اور اس کی نشانیاں بتائیے پوری، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی بتائی، پوری کی پوری وہ نشانیاں موجود ہیں. آگے جو اصل مضمون تھا یہ تو میں نے چونکہ تابع تھا، اصل مضمون کی طرف آتا ہوں کہ اب اس کے بعد لطیفہ بھی سن تاکہ تھوڑی سی فریش ہو جائیں. ایک چودھری صاحب تھے، وہ الیکشن میں کھڑے ہوئے، پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا، الیکشن میں کھڑے ہوئے تو پھر جب جیت گئے، چونکہ اپنے گاؤں کے بڑے تھے جیت گئے، تو پارٹی کی طرف سے شہر کے ہوٹل میں دعوت تھی، فائیو اسٹار ہوٹل میں. اب چودھری صاحب نے فائیو اسٹار کا موقع بھی نہیں دیکھا تھا، اپنے دوست سے مشورہ کیا کہ بھائی کیا کروں، مجھے تو ہوٹل کے آداب ہمیں شہر کے آتے نہیں. تو اس نے کہا یار یہ تو بہت آسان ہے، جو تیرا سامنے والا کرے وہی تو کرنا. تو بہت اچھا، اب وہ ہوٹل میں جا کر بیٹھے، ہوٹل میں اتنے نیپکن وغیرہ، وہ سامنے بیٹھا، اس نے نیپکن اٹھایا ایسے لگایا، انہوں نے چودھری صاحب نے بھی نکال کے ایسے لگایا. اب اس کے بعد ہوٹلوں میں دیا جاتا ہے اسٹارٹر ابتدائیہ، وہ ہوتا ہے سوپ، سوپ دیتے ہیں پہلے، اس کو کہتے ہیں اسٹارٹر، یعنی فیلڈ بناؤ پھر اس کے بعد مال آئے گا. اب وہ سوپ دیا، اب وہ اگلے نے آیا سوپ دیا، اب چودھری صاحب نے دیا ان کو مزہ نہیں آیا، انہوں نے سائڈ پہ کر دیا. اب اس کے بعد کھانے آنا شروع ہوئے، مرغیاں، گوشت، بریانی، کٹ کے کھایا، ایسے کھائے زندگی میں کھائے نہیں تو خوب کٹ کے کھایا. نتیجہ ہوا یہ ہوا کہ بدہضمی ہو گئی، اب پریشان، اور لین بھی آؤٹ نہیں ہو رہا تھا، اب پریشان کیا کریں. تو نتیجہ تر ان کو انیمیا دیا گیا. انیمیا سمجھتے ہیں نا، جو مقام خاص سے عزت کی چڑھائی جاتی ہے. اب اس کے بعد خیر چودھری صاحب واپس چلے گئے، سیوچی کو بھی چلے گئے. پانچ سال کے بعد پھر الیکشن ہوئے، ان کا بیٹا الیکشن میں کھڑا ہوا. اب وہ بیٹے نے بھی الیکشن جیتا، پھر پارٹی کی طرف سے دعوت، تو اب بیٹا پریشان کیا ہوا، ہمیں شہر کے آداب کیا، اس نے ابا سے آ کر پوچھا کہ ابا میں کیا کروں، تو اس نے کہا بیٹا وہ پہلے کھانے میں گرم پانی دیتے ہیں وہ ضرور پی لینا ورنہ نیچے سے چڑھا جائے گا. چلو تو میرے دوستو اصل مضمون اب یہ ہے، پتا یہ چلا نیک عمل کے بعد ایک تو اس کی قبولیت کے لیے دعا کریں اور دوسرا یہ کہ پھر نیک عمل کے بعد دعا بھی مانگیں، اور جہاں دعا مانگے وہاں اپنی اولاد کے لیے بھی ضرور دعا مانگے، کیونکہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، کہ اے ہمارے رب ایک نبی کو مبعوث فرمائیے جو اسی خاندان میں سے ہو، اسی خاندان میں سے ہو، ایک رسول کو مبعوث فرمائیے، ایک رسول بھیجیے جو اسی خاندان میں سے ہو. تو یہ حضرت اس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے مصداق ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور یہود کو یہی خارج جو ہے وہ یہی خارج ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد تھی، علیہ السلام اسحاق علیہ السلام، اور اکثر انبیاء اسحاق علیہ السلام کے تھے، بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام میں پھر کوئی نبی نہیں آیا، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے. تو وہ اس میں سے ایک اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوں گے، تو جب وہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے تو ان کو اسی سے تکلیف ہوئی، ان کی نبوت پر ان کو ایمان تھا، انسانیت معلوم تھی، لیکن تکلیف صرف یہ تھی کہ ہمارے جد امجد اسحاق علیہ السلام کے اولاد سے کیوں نہیں، بس یہ تکلیف ہے ان کو، اور کوئی تکلیف نہیں ہے. آپ کی نبوت پر انکار نہیں ہے، وہ نبوت کے منکر نہیں ہے، بس یہ تکلیف ہے کہ ہمارے خاندان سے کیوں نہیں آیا، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا، یہ ہے مثلا ان کو تکلیف. تو بہرحال اس میں ایک دعا کیا مانگی، رب کے ہمارے خاندان میں سے رسول کو مبعوث فرما. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اس میں ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے جب اپنے خاندان کا ہوتا ہے تو خاندان والے اس کی بات کو غور کرتے ہیں، خاندان کیا ہے، اور ایک بات ایک، اور دوسری بات یہ کہ اپنی اولاد کے لیے اللہ والا عالم بننے کے لیے بھی دعا کرے، اور یہ بھی دعا کرے کہ اللہ اس کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، یہ بھی شاید سے پتہ چلتا ہے. جو لوگ اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتے افسوس نہیں دیتے. ہو گیا، اب آگے دیکھیں، اب اس نبی کے کام جاؤں گے، اب تین کام ہوتے ہیں، یتلو علیہ آیات، وہ آیاتوں کی تلاوت کرتے ہیں. تلاوت کا اطلاق صرف قرآن مجید پر ہوتا ہے، زبور داؤد اور انجیل وغیرہ پر، زبور اور تورات اور انجیل پر تلاوت کا اطلاق نہیں ہوتا، یہ قرآن مجید کے لیے خاص ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آیت فرمانا، یعنی کون سی تلاوت، آیتوں کی تلاوت ہے، انذار اور اشارہ، یعنی بشارت کی اور خوشخبری کی اور ڈرانے والی آیتوں کی تلاوت کر کے بتائے، یہ نمبر ایک کام. دوسرا کام ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ تعلیم دے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، یعنی یعلمہم الکتاب ای یفہمہم الفاظہ، یفہمہم الفاظہ ویبین لہم کیفیت ادائیگی. اس کی تفصیل علامہ علیہ وسلم فرمائے، یبین لہم الکتاب یعنی یعلمہم الکتاب ای یفہمہم الفاظہ. دیکھیے علامہ علوسی نے اس کی تفسیر میں چونکہ باب تفریح نے استعمال کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، تو اس کی تفسیر میں بھی وہ باب تفریح لے کر آئے. کیوں؟ اس سے پتہ یہ چلے کہ باب تفریح پہلے بتاتی ہے کہ کوئی آدمی تعلیم خود حاصل نہیں کر سکتا، وہ یہ سمجھے کہ میں کتاب خود پڑھ لوں، قرآن مجید خود پڑھ لوں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو معلم کی ضرورت ہے، اور آپ ایسے معلم ہیں کہ علامہ جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یتیمے کے نا کردہ خدا درست، یتیمے کے نا کردہ خدا درست، کتب خانے چند ملت بشک، کہ وہ یتیم جس نے کسی مکتب کا کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، لیکن اقرا کی آیت نازل ہوتا ہی تمام ملتیں منسوخ ہو گئی، یہ معاذ جلال الدین رومی فرماتے ہیں. تو لہذا پہلی کیا ہے کہ یفہمہم الفاظہ، الفاظ کو بھی سمجھائے. لہذا قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ الفاظ کا وہ جو سلسلہ چلا رہا ہے، اب الف لام میم ہے، اگر الف لام میم کو کوئی قاری سے نہیں سمجھے گا تو بغیر سمجھے ساری زندگی ان حروف مقطعات کو پڑھ نہیں سکتا. علم پڑھے گا، حر حمیم ہے، کاف ہا یا عین سین وغیرہ، یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو بھی سمجھایا، اور وَيُبَيِّنُ لَهُمْ كَيْفِيَتَ أَدَائِهِ، کہ سا کیسے پڑھنا ہے، سین کیسے پڑھنا ہے، لال کیسے پڑھنا ہے، وا کیسے پڑھنا ہے، واد کیسے پڑھنا ہے، قاف کاف دال قا یہ سب عین، حمزہ، غین، خا، یہ تمام حروف آپ نے سکھائے ہیں. لہذا یہ کہ کیفیت ادائی کہ ان کو ادا کیسے کرنا ہے، لہذا اس سے پتہ یہ چلا کہ جو مقاصد قرآنی ہیں یہ مقاصد نبوت میں تھے. جتنے مقاصد قرآنیاں ان کو حقیق سمجھنا، مقصد نبوت کو حقیق سمجھنا ہے. یہ جو قاری قرآن مجید کو درست کراتا ہے اور جو لوگ قرآن مجید کو درست کرتے ہیں یہ مقصد نبوت کی طرف چل رہے ہیں. اس سے پتا چلا اگر اس سے غفلت، مقصد قرآن مجید کو درست کرنے سے غفلت کرنا مقصد نبوت سے دوری ہے. سمجھنا آگے نا بس دیمیا. امام اعظم کیا ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں؟ ہو گیا نا ایک سزا مکاتب قرآن، ان کی قرآن مجید کو درست کرنا اور مکاتب کھولنا اس مقصد کے لیے، یہ مکاتب نبوت میں سے. ہو گیا نا ایک. اب آگے کیا بولا؟ حکمت، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. حکمت کی پانچ تفسیریں. نمبر ایک، حقائق الکتاب و دقائقہ، کتاب کی حقیقت اور اس کے دقائق کو بیان کرنا کہ اس قرآن مجید سے مقصد کیا ہے. یہ آیت کیونکہ ظاہری الفاظ نہیں بلکہ جیسے سرور قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ والنجم والشجر یسجدان، اگر اس کا کوئی ترجمہ لغت سے دیکھے گا تو کبھی حل نہیں کر سکے گا، کیونکہ نجم کے معنی ستارے کے ہیں اور شجر کے معنی درخت ہیں. لہذا اس کا ترجمہ کوئی نہ کر سکے گا. اور یہ سجدان یعنی سجدہ کرتے ہیں، ستارے سجدہ کرنا کیا مانے اور درخت کا سجدہ کرنے کیا مانے. اب مانو نیم کے درخت اگر سجدہ کرے تو سارے لوگ، سب لوگ سجدہ ریز ہو جائیں، سب کیا مانے. نجم سے مراد علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المراد بالنجم ہوا ساقن ہوا نبات لا ساق له. نجم سے مراد وہ درخت ہیں، وہ پودے ہیں جن سے تنا نہیں ہوتا. اور المراد بالاشجار ہوا نبات له ساق، یہ وہ نباتات ہیں جن سے تنا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کا ترجمہ بے تنے کے درخت اور تنے دار درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں. المراد بسجودهما انقیادهما، ان کے سجدے سے مراد ان کی فرما برداری ہے. کیا مطلب؟ آم کا درخت آم دے گا، گلاب کا پودا گلاب دے گا، انگور کا درخت انگور دے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر کر لے، اس سے مراد ان کا انقیاد ہے، فرما برداری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس پودے کو جس کام میں لگا دیا وہ اسی کام میں مشغول ہے. اب یہ حقائق کے نام حقائق ہو یہ دارالعلوم میں پڑھا جاتا ہے. زیادہ کوئی پروفیسروں کی تقریریں سن کر یا ان کی قرآن مجید کے ترجمے دیکھ کر کوئی مولوی نہیں بن سکتا، وہ حکمت سے واقف بھی نہیں ہو سکتا. وہ پروفیسر جو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لے لیکن وہ احمد کسی مولوی کی جوتی اگر پی بھی نہ کرے تو اس کا باپ کو بھی علم کی ہوا نہیں لگ سکتا. وہ چاہے کتنا ہی پورا فرار بنتا ہو اس کے باپ کو بھی علم کی خبر نہیں لگ سکتی. بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ پھر صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں. لہٰذا ان تفاصیل حقائق الکتاب و دقائق، اب یہ حقائق کتاب کون سمجھے گا؟ اب جیسے قرآن مجید نے فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اب اس کا ترجمہ تو کیا کرے گا؟ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے. اردو آسان ہے نا، یہ تو آسان اردو میں نہیں جسم، لیکن اردو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا معنی ہے یتقبلوا حسناتکم، اللہ تمہاری نیکیوں کو قبول فرما لے. اب بتائیے یہ ہے حقائق الکتاب و دقائق. ایک ہو گیا نا، یہ ایک تفسیر کس کی؟ حکمت کی. ایک تفسیر، پانچ تفسیر ہیں. نمبر ایک، نمبر دو الفقہ فی الدین، دین کی سمجھ، پھر دین کے مسئلے کو استعمال کیسے کرنا ہے. اب کتنے بے وقوف اور نادان ہیں، اب مولوی صاحب کہتے ہیں داڑھی رکھو، اب بچے نے داڑھی رکھ لی، اب ابا جا کر کہتا ہے یا اما کہتے ہوئے تم نے داڑھی کیوں رکھی ہے، ہٹو. خبردار جو بولا لا تعدل للمخلوق فی معصیۃ الخالق، یہ دین کی سمجھ نہیں ہے، یہ بے وقوف ہے. ارے بھائی بابا کی فرما برداری، ان سے بدتمیزی نہ کرنا، یہ بھی تو دین ہے. دین کو سمجھ سے پیش کرے. اس طرح ایک واقعہ سن لیجیے، دین کی سمجھ کہتے کس کو ہے. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابن الحق پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے پاس حضرت کا ایک حضرت پہلوان بھی تھا، حضرت فلپوری پہلوان تھے جی. تو حضرت نے 40 برس کی عمر میں شادی کی تھی حضرت فلپوری نے، اور فرماتے تھے کہ تم لوگ گھی ایک چمچا کھاتے ہو، میں گھی ایسے کھاتا ہوں. ایسے تھے پہلوان، اور میرے شیخ فرماتے جوانی میں حضرت کا پینا ایسا تھا کہ اگر ناک سے ہاتھ پھینچو تو سینا 90 ڈگری بند کر لو، ایسا حضرت کا پینا تھا. دیکھ ہمارے دوست ہیں، میں نے ان کو دیکھ کر کہا ماشاء اللہ آپ کو بھی حضرت پھول پوری کی نسبت منتقل ہو گئی کہ اگر ناک سے خط کھینچو تو آپ کا پیٹ 90 ڈگری بنتا ہے. اور میرے شیخ نے سنایا کہ موٹا مولوی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے جس کی توند باہر نکلے گی. یہ حضرت نے سنایا، حضرت سنایا روایت ہے حدیث شریف ہے کہ موٹا مولوی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جس کی توند پہلے آ رہی ہے خود بعد میں آ رہا ہے. یہی ہوتا ہے نا، توند پہلے آتی ہے خود بعد میں آ کر. تو اب دین کی سمجھ سنیے، فقہ فی الدین، فقہ ان کے علم دین اور ہے، فقہ فی الدین اور ہے، دین کی علم دین اور چیز ہے اور دین کی سمجھ اور چیز ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. اس کو میں یوں سمجھاتا ہوں، ایک میمن تھا اس نے ایک پستول خریدا اور اس کو لوڈ کر کے اپنی تکیے کے نیچے رکھتا تھا. ایک دن ڈاکو آ گئے، اس نے پستول نکالی، خبردار ہلنا مت، ڈاکو سے کہہ رہے بندوق پکڑ کے، اس نے کہا بھائی خدا کے لیے میں نہیں ہلنا لیکن تو مت ہل، گولی چل جائے گی. تو دیکھا نا، پستول رکھنا اور ہے اور چلانا اور ہے، رکھنا اور ہے چلانے کے لیے دل چاہیے. تو پتا چلا علم دین اور ہے اور دین کی سمجھ، دونوں میں بڑا فرق ہے میرے دوستوں، بڑا فرق ہے. اب وہ جو ہے حضرت کا ایک پہلوانی کا دوست تھا، اس کا نام تھا دھومے خان، وہ حضرت سے آ کر بیٹھ ہو گیا. اس نے آ کر کہا، پھر کہا کہ حضرت میں روزانہ دعائے گنجل عرش، ہرنی نامہ، سند نامہ وغیرہ وغیرہ یہ سب پڑھتا ہوں. تو اب میرے شیخ فرماتے میں بھی موجود تھا، حضرت والا ہردوئی وہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی موجود تھے. اب ہم حیران ہوئے کیا حضرت کیا جواب دیتے. اب فرماتے ہیں یہ تو سب پڑھنا بدعت ہے، تو کہا اچھا تو بھی بہاورا نکلا. تو حضرت نے پوچھا کہ اچھا دھومے خان ایک بات بتاؤ، یہ جو ہندی نامہ، یہ دعائے گنجل عرش وغیرہ بند نامہ یہ جو پڑھتے ہو، یہ مولویوں نے بنایا، اور جو تم نماز میں درود شریف پڑھتے ہو یہ آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بنا کر دیا. اب ایک بات تو بتاؤ کہ آقا کا درود افضل ہے یا مولویوں کا بنایا ہوا درود افضل ہے؟ میرا لو کہاں مولوی کہاں آقا، وہ تو غلام ہے. تو فرمایا کتنی دیر پڑھتے ہو؟ دیکھا اگر 20-25 منٹ. ہاں بس 20-25 منٹ آقا کا درود پڑھ لیا کرو. اس کو کہتے ہیں دین دفاع، سمجھ آئے گا نا؟ ہٹو ہٹو بس پتہ ہے پتہ ہے، نعرہ لگا دینا نہیں، سمجھ دین کو. خود اللہ صدیم ربی کا دل حکمتی ول ماؤ دل حسنا، دین کو پیش کرو حکمت کے ساتھ اور اچھی اچھی بات سے سمجھا کر، تمثیل سے، مثال سے اس طرح پیش کرو. ہو گئے نا فقہ فی الدین، دو ہو گئے نا. نمبر 3 سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام سنتیں یہ حکمت ہے. نماز کی سنتیں ہو کہ نماز میں دونوں پاؤں بالکل سیدھا رکھے، کیلا نہ رکھے، رکو میں کھڑا ہو تو گردن ایسے نہ کرے بلکہ گردن کو بھی کمر کے برابر رکھے اور نگاہ جو ہے انگوٹھے کے پاؤں کے انگوٹھے پر رکھے تو کمر سیدھی ہو جائے گی. اور سجدے میں جائے تو پاؤں کی انگلیاں دونوں کو موڑ کر اس کو بھی دلے کی طرف کر لے. چلو اب وہ مسئلے بتا دو، وہ آخر سلام رہ گئے تو وہ بھی دیکھ لیجیے سلام کا سننا طریقہ، تاکہ اسی میں بھی آ جائیے. کھانے کی سنتیں، بیت الخلاء میں جانا، بیت الخلاء ننگے سر نہیں جانا چاہیے، کھانا ننگے سر نہیں کھانا چاہیے، یہ بھی خلاف سنت ہے. مسجد میں سیدھا پاؤں رکھے اور دعا پڑھے، یہ تمام دعا جتنی سنتیں ہیں یہ سب کی سب حکمت ہے میرے دوست. اب سلام کا طریقہ کیا ہے نماز میں؟ یہ نگاہ جو ہے وہ قاعدے کی حالت میں اپنی گود پر ہوتی ہے، اور سلام کا طریقہ کیا ہے کہ سلام سامنے سے شروع کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر گردن واپس لائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوسرے سلام کی آواز پہلے سلام کی آواز سے کم ہونی چاہیے. ابھی نہیں السلام علیکم، یہ سب طریقے ٹھیک نہیں ہیں بلکہ باوقار انداز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور فرشتوں کی نیت کرے ادھر یہ فرشتوں کو سلام کر رہا ہوں. اگر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو جتنے نمازی ہیں سب کے لیے اندر, اور جب بائیں طرف دے رہے تو تمام نمازی کے لیے. تو یہ سلام کا سنت طریقہ ہوگی ہو گیا نا سر. اور اس کو ظاہر بھی کریں, امام بھی نماز پڑھاتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس طریقے سے ظاہر کریں. سلام بھی کریں تو اچھے طریقے سے سلام کریں. وہ سلام بھی ہے صحیح, ٹھیک ہے, السلام علیکم, السلام علیکم, یہ کہ نہیں السلام. اور اگر کوئی ماڈرن ہو تو ماڈرن بھی ایک سلام ہوتا ہے السلام علیکم, یہ ماڈرن سلام ہے. خصوصاً دفتر میں یا کہیں ریسپشن پہ جائے, دیکھا لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, تب تو سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں. اور اگر کسی بینک یا موبائل کمپنی سے فون آتا ہے, السلام علیکم سر, یہ آپ کا موبائل ہے, اس وقت تو سر کی بالکل سرک جاتی ہے. تو میرے دوستو یہ سب سنتیں, ہر سنت پر عمل کرنا, یہ بھی حکمت ہے. تین تعریف ہو گئی حکمت کی. نمبر چار, ما یکمل به من الاحکام والمعارف, وہ باتیں احکام کی اور معرفت کی, وہ باتیں جس سے ہمارے نفوس کا تزکیہ ہو جائے. ما یکمل به النفوس من الاحکام والمعارف, احکام کی وہ باتیں جس سے ہماری اللہ کی معرفت اور معرفت کی باتیں جس سے تکمیل ہو جائے. جیسے دیکھیے کل ایک مضمون پیش کیا تھا کہ روزے کے اندر روزہ نام ہے نہ کھانے پینے کا اور نہ جمع کرنے کا, اسی کا نام روزہ ہے. لیکن شریعت دیکھی کہ کھایا پیا اگر کسی نے بھول کر کھا پی لیا, بھول کر جمع کر لیا, تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اعتکاف کا کیا معاملہ ہے؟ اعتکاف کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھول کر اپنے معتکف سے باہر چلے گیا, مسجد کی حدود سے بھول کر باہر چلے گا, اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو وہ کیا ہے؟ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی شان رحمت ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ کی شان رحمت ہے, اور یہاں پر غیرت محبوبیت ہے کہ جب تم ہمارے در پر آ کر پڑ گئے تو ہمارے سوا تم کو کوئی اور کیوں یاد رہا, تم بھول کیسے گئے ہم کو. بھائی محبوب کو بھول جانا, جبکہ محبوب کے پاس بیٹھا پھر کہہ رہا میں بھول گیا, تو یہ غیرت محبوبیت ہے. تو ان باتوں سے نفوس اللہ کی محبت اور معرفت میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ وہ باتیں, یہ بھی حکمت کی باتیں ہیں. یہ بزرگان دین جو چٹکلے بیان فرماتے ہیں, یہ چٹکلوں سے میرے دوست نفوس کی تکمیل ہوتی ہے. سات تعریف ہو گئی. نمبر پانچ حکمت کی چار, نمبر پانچ یہ ہے کہ وضع شعی فی محل ہی یا وضع الشائی فی محل لیا, اور اس کا عدل بھی ہے, یعنی ہر شے کو اللہ تعالی نے جس مقصد کے استعمال کیا ہے اس مقصد میں استعمال کرنا, جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس کام میں. جیسے آنکھیں اللہ نے تعالیٰ نے رستہ دیکھنے کے لیے, آسمان زمین دیکھنے کے لیے, عورتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے. دانت مردوں کو اللہ نے داڑھی کے لیے عطا فرمایا, اور کان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اللہ والوں کی ماں باپ کی سننے کے لیے دیے, گانے سننے کے لیے نہیں دیے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو شکایت فرمائے کارٹون رجالا شہابت من دون النساء, تم عورتوں سے کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہابت پوری کرتے ہو, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کام کے لیے نہیں بنایا, اس کام کے لیے نہیں ہے. تو لہٰذا ہر چیز اس کے نوقع محل سے ہٹا کر غلط جگہ پر استعمال کرنا یہ ظلم ہے. ظلم کیا ہے کہ ہر چیز جو کہ جس مقصد کے لیے ہے اس کو اس مقصد سے ہٹا کر استعمال کرنا یہ ظلم ہے. یعنی وضو الاشیاء فی غیر محلہا, غیر محل میں اگر اپنی کوئی شے داخل کی, غیر محل میں غیر محل, وہ اپنا محل نہیں ہے, غیر محل میں داخل کی, تو یہی ہے ظلم ہے, یہ اور عدل کے خلاف ہے, حکمت کے خلاف ہے. سمجھ آئے گا نا, ان کو سمجھ آ گیا. تو یہ حکمت کی پانچ تعریف ہو گئی نا. نمبر ایک حقائق الکتاب و حقائق, نمبر دو الفقہ فی الدین, نمبر دو سنت, نمبر تین سنت رسول اللہ, نمبر چار ما یکمل به النفوس من الاحکام والمعارف, اور نمبر پانچ وضع الشیء فی محلہ. صحیح ہو گیا, پانچ تعریف ہو گئی نا. اب آگے آئیے تزکیہ. تزکیہ لہذا قرآن مجید کی تعلیم کے لیے مکاتب کھولنا یہ مقاصد نبوت میں سے, اور دار العلوم حکمت, علوم قرآن, علوم الحدیث, علوم فقہ کی تعلیمات کے لیے, حکمت کی تعلیم کے لیے دار العلوم کھولنا یہ مقاصد نبوت میں سے. اب تیسرا مقصد نبوت آیا, وہ ہے وہ تزکیہ, لہٰذا تزکیے کے لیے، اصلاح نفوس کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، اصلاح اخلاق کے لیے خانقاہ تعمیر کرنا یہ بھی مقاصد نبوت میں سے ہے. اب یزکیہ ہے کیا، تزکیہ ہے کیا؟ اب اس معاملے میں یہاں امت کس مقصد نبوت میں، امت بہت غفلت میں ہے، مساجد کھولتی ہے، مدارس کھولتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ خانقاہوں کی طرف توجہ نہیں ہے. اس کے بارے جس طرح سے مقاصد نبوت میں سے مکاتب اور سالون کھولنا ہے، اسی طرح سے خانقاہ تعمیر کرنا اہل حق کی، اہل حق کی، اور وہ خانقاہ کی کیا تعریف ہے؟ اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ. یہ میرے مشہور کہتے ہیں، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ. یعنی دو بیماری ہیں، جاری اور باری، جگر کہتے ہیں اسے، بیماریوں کی دو قسم ہیں، جا اور با. تو جی جا کا جی بٹایا، با کا با ہٹایا، کیا بتا؟ آہ آہ. بس یعنی کتی جی، جا کا جی مٹ جائے، با کا با ہٹ جائے، تو کیا آ آ بچی؟ بس جس کا یہ چیز ہٹ جانا، بس یہی خانقاہ کی اصلی تعریف ہے. یعنی جہاں پر اللہ کی محبت سکھائی جاتی ہو. اب تزکیے کی کیا تعریف ہے وہ سن لیجیے، علمی تعریف ہے. نمبر ایک، اللہ معروفی کی باتیں پیش کر رہا ہوں جو میں اپنے شیخ اور مرشد کی زبانی سنی ہے، وہ حضرت کی باتیں پیش کر رہا ہوں. نمبر ایک تعریف، تزکیے کی تین قسم ہے، تزکیہ تین قسم کا ہوتا ہے. نمبر ایک تزکیہ ہے، تزکیہ قلب کے یطہرہ. اب اللہ معروفی نے جو شرح کی ہے، تزکیے کی شرح کی ہے تطہیر کے ساتھ، کہ یطہر قلوب الصحابتی عن العقائد الباطلة وعن الاستغلال بغیر اللہ. یہ تزکیہ قلب ہو گیا، دل کی صفائی کیا ہے؟ دل کی صفائی ہے کہ باطل عقیدوں سے دل صاف ہو جائے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی کیا اور صفت ہے؟ ایک صفت ہے صدق، سچا بولنے والا، اور ایک صفت ہے، اور یہ اس کی تو ہو کہ اللہ تعالیٰ سچے ہیں، اور تنبیہ بیان کرے کہ اور کذب کی نفی بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتے. لہذا اللہ تعالیٰ فرمانے محمد الرسول اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ پر تو ایمان لاتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کذب کی نسبت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے محمد رسول اللہ، اور یہ کہتے ہیں میں محمد کو رسول نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بتائیے کذب کی نسبت کر دی نا، تو یہ لادا اگر کذب کی نسبت کی تو یہ مومن نہیں ہوگا. لا شک کا بھی کفری، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سچ بول رہے ہیں محمد رسول، آپ تو سچے ہیں، اور یہ نہیں کہتے نہیں میں محمد کو رسول نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کس کی نسبت کر دی نا. لہٰذا یہ باطل عقیدہ نہ ہو، اور پھر اسی کے ساتھ نبوت کا بھی عقیدہ رکھے کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر حق ہے، اور ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اب تمام نبوت ختم، نبوت کے دروازہ بند، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لہٰذا چاہے غلام احمد قادیانی ہو یا کوئی بھی ہو، یہ سب جھوٹے ہیں، جھوٹے جھوٹا نبی بھی نہیں بولیں گے اس کو. بھائی وہ جھوٹا نبی کی بھی نسبت کیوں کریں گے؟ وہ جھوٹا ہے، بس کذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اب کوئی نبی نہیں آئے گا. لہٰذا یہ عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. یہ عقائد کی تعلیم، یہ بھی خانقاہوں کی بنیادی چیز ہے میرے دوستو. اور اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، جنت اور دوزخ پر ایمان لانا، قبر موت پر ایمان لانا، موت کے بعد والی زندگی پر ایمان لانا، یہ سب ہمارے عقائد میں سے جو پوری تفصیل ہے. زیادہ یہ عقائد کی تعلیم یہ خانقاہوں کی بنیادی چیز ہے، ہو گیا نا. اور وانی استغاثی کو غیر اللہ، دل غیر اللہ میں مشغول نہ ہو، پتا چلا کسی لوٹے کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اور وضو شہی فی ذیل محل بھی کر رہا ہے. چاہے اس کو لالی پاپ کھلا رہا ہے، منہ میں لالی پاپ بھی کھلاتے ہیں نا بعض لوگ انگریزوں کی نقل کر کے. تو یہ سب غیر محل، یا لڑکے کی محبت ہو یا کسی عورت کی محبت، یا اپنی نامحرم رشتے دارنے کی محبت، یہ سب غیر اللہ میں مشغولی، بلکہ جو جائز چیزیں ہیں بیوی کی بھی اتنی محبت جو اس کو اللہ کی فرما برداری سے روک دے وہ بھی ناجائز ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اتنا کمانا، کمانا جائز ہے لیکن اتنا کمانا کہ جس سے اللہ والوں سے اللہ کی محبت نہ سیکھ سکے، اتنا کمانا حضرت فرماتے ہیں حرام ہے. لہٰذا یہ ہو رہا غیر اللہ میں مشغول ہے، گاڑی میں، مکان میں، سب غیر کی محبت ہے، وہ محبت ہے جو اللہ کی محبت کو سیکھنے میں رکاوٹ بن جائے وہ تمام کے تمام غیر اللہ ہو گیا نا. تو یہ تطہیر قلب ہو گئی، دل کی صفائی، ایک صفائی یہ شیخ کا کام ہے، مزکی کا کام ہے کہ وہ دل کو صاف کرے ان چیزوں سے، نمبر ایک. نمبر دو تطہیر نفس، نفس کی صفائی. نفس کی صفائی کیا ہے؟ یطہر نفوس الصحابہ عن الاخلاق الرذیلہ، کہ صحابہ کے نفوس کو آپ پاک فرمائے گندے اخلاق سے. تکبر ہے کہ میں بڑا پی آئی پی آس ہوں، باقی سارے الو. یا تکبر کی دو تعریف ہے جو خود حضور وسلم نے فرمائی، بطر الحق وغم سندار، ہر بات کو چھپانا. ہاں ٹھیک ہے مجھے بھی مسئلہ معلوم ہے، بتایا بھی جو مسئلہ ہے، ہاں ہاں ہمیں بھی معلوم ہے، ہم بھی مولویوں کے پاس بیٹھتے ہیں. لہٰذا ہر بات کی نفی کر رہا ہے، اور غم تو ناس یا لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے. یہ دونوں جو آپ نے فرمایا تکبر کی علامتوں میں سے، یہ سارے الو نالائک میں ہوں بس، وی آئی پی آدمی، باقی سارے فاجی لوگ ہیں، میں فاجی ہوں. تو اپنے کو بڑھیا سمجھنا، دوسرے کو گھٹیا سمجھنا، یہ تکبر ہے، شیطانی مرض ہے اور مردود ساز مرض ہے، یہ مردود کر دیتا ہے. اور غصہ، غصے کی زیادتی، حسد ہے کہ اس کو کیوں اتنی ترقی ہو رہی ہے، دین دنیا میں اتنی ترقی، دین میں اتنی ترقی، یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا اس سے. یا ریا دکھاوا ہے کہ مخلوق کو دکھانے کے لیے علم ہے، تقریر ہے، عبادت ہے، دنیا کا کمانا ہے، مکان بنانا ہے، گاڑی رکھنا ہے، یہ گاڑی چلا رہے ہیں ایسے وی آئی پی جی ایس پی صاحب چلے جا رہے ہیں، ہمیں گاڑی چلا دیں یہ. اور اسی طرح سے موبائل پر بات کر رہے ہیں ایسے چڑھے. یہ سب یہ کیا ہے؟ یہ سب جو ہے یہ بھی گندے اخلاق ہے میرے سر. اور اچھے اخلاق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہونا، اخلاص پیدا ہو جانا اور تواضع پیدا ہو جانا، اپنے کو کچھ نہ سمجھے، غصے کو کنٹرول کرنا، قابو میں کرنا، میرے دوستوں یہ اخلاق رضیلہ ہے. تو پوری تاریخ ہے اس کی موجود، مختصر تفصیل ہے. تو لہٰذا دوسرا شیخ کا کام کیا ہے، مزکی کا کام کیا ہے؟ کہ وہ اخلاق رضیلہ کو اخلاق حمیدہ سے تبدیل کرے. ہو گیا نا، یہ تزکیہ نفس ہو گیا. تیسری چیز کیا ہے؟ تزکیہ بدن، یطہر ابدان الصحابہ عن النجاس والاعمال القبیحہ، کہ صحابہ کو تعلیم دے کہ نجاست کیسے دور کرنی ہے، لہٰذا وضو کرنا بھی سکھایا گیا، غسل کا طریقہ بھی بتایا گیا، بڑا پیشاب چھوٹا پیشاب اس کا طریقہ سکھایا گیا، کہ کیسے پانی سے استنجا کرنا ہے، کیسے جو ہے وہ گھیلوں سے استنجا کرنا ہے، یہ سب سکھایا گیا. یہ ہے میرے دوستو، برتن کو کیسے صاف کرنا ہے، کتے کا 7 دفعہ دھونا پڑتا ہے، ویسے برتن کو پاک کرنے کے لیے 3 مرتبہ ہے. تو یہ تمام نجاستیں جو دور کرنا یہ سکھایا گیا. اور اسی طرح سے ہمارے جسم کا کوئی حصہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ رہے، گندے اعمال سے ہماری آنکھ، ہمارا سر، ہمارے کان، ہمارے گال، ہماری مونچھیں، ہماری ناک، ہمارا دل، ہمارا ہاتھ، ہمارا پاؤں، ہماری ٹانگیں اور ٹانگوں کے درمیان، یہ سب چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگ جائیں. یہ میرے دوستو شیخ کا کام ہے، یہ ہے مزکی کا کام. ہو گیا نا، تو تزکیہ کی 3 تعریفیں، تزکیہ قلب، تزکیہ نفس اور تزکیہ بدن. یہ 3، یہ خانقاہوں میں تعلیم دی جاتی ہے. اور جس خانقاہ میں یہ تعلیم نہ دی جائے وہ خانقاہ نہیں، وہ خانقاہ ہے. اور وہ شاہ صاحب نہیں ہے، وہ سیاہ صاحب ہیں جنہوں نے مرغیاں کھانے کے لیے بنائی ہوئی تو چلے جا رہے ہیں، اور جہاں پر عورتیں ٹانگیں دبا رہی ہیں، سوالیاں ہو رہی ہیں، قبریں بنی ہوئی ہیں، یہ سب خانقاہ ہیں. اور میرے مرشد نے ایک بات اور فرمائی، امت کی اس خانقاہ کے معاملے میں بڑی غفلت ہے، بہت غفلت ہے، اس کی تعمیر کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے. وہ فرمایا جس طرح سے مساجد اور مدارس کے لیے اپنی مالی تعاون کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے خانقاہوں کی تعمیر اور ان کی ترقی اور ان کی چلانے کے لیے مال کو خرچ کرنا وہ بھی ویسے ہی ضروری ہے. کیونکہ وہ مقاصد نبوت میں سے ہے. مقاصد نبوت میں سے یہ بھی خاندان ہمارے خلیفہ ہمارے شیخ کے خلیفہ پیر بھائی ہیں, تو ان سے میں ان کے آج جانا ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ ارے بھائی تم کیوں خاندان کا کام نہیں کرتے, اللہ شیخ نے تمہیں جات کی مجلس قائم کرو نا, مجھے شرم آتی ہے میں اس قابل نہیں ہوں. میں نے کہا بھائی آپ نے جو مدرسہ کھولا ہے کیا آپ اس کے قابل ہیں؟ میں نے اس سے بھی قابل نہیں. میں نے کہا بند کرو مدرسہ جب تم اس سے قابل نہیں. میں نے کہا بھائی کون اپنے وہ قابل سمجھتا ہے؟ اپنے بزرگوں کی بات پر عمل کرتا ہے, قابل تو کوئی بھی نہیں سمجھتا. جس دن اپنے وہ قابل سمجھا کہ میں نے مکتب کھولا, میں مسجد چلا رہا ہوں اور میں مدرسہ چلا رہا ہوں اور میں افغان کا چلا رہا ہوں, اپنے وہ قابل سمجھا تو بس سمجھو اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہاں ملے گا جب تم مدرسے کے قابل نہیں ہو تو خانقاہ بھی قابل نہیں ہو, تو جب قابل نہ ہو کر تم نے مدرسہ کھولا قابل نہ ہو کر خانقاہ بھی کھول لو, سیدھی سی بات ہے. تو اس میں بڑی غفلت ہے ہم پر. اگر کوئی خانقاہ کھول بھی لے ہم کو کھول, ایسا عجیب معاملہ ہے, اتنی غفلت ہے میرے دوستو. اور ضرورت اس بات کی ہے کیونکہ اخلاص حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کام بنے گا علم سے, بغیر علم کے کام نہیں بنے گا. اس لیے مولانا ادری صاحب چاندیل بھی فرماتے تھے تم ایک بغل میں فضائل اعمال لے کر گھومتے ہو, ذرا دوسرے بغل میں بہتی زیور بھی رکھا کرو, کیونکہ صرف فضائل نجات فضائل سے نہیں مسائل سے ہوگی. نجات کا مدار فضائل پر نہیں ہے بلکہ مسائل پر ہے. فرماتے تھے فضائل اعمال سلاحوں پر ہے, لیکن ذرا بہتی زیور بھی رکھا کرو اپنے ساتھ میں تاکہ مطلب بھی سیکھتے رہو, علم حاصل کرتے رہو, بغیر اس کے کام نہیں بنے گا. اور یہ فرماتے کیا کام بنے گا علم سے, اور علم کب قبول ہے؟ جب اس پر عمل ہو. اور عمل کب قبول ہے؟ جب اس میں اخلاص ہو. اور فرماتے ہیں اخلاص کب قبول ہے؟ اخلاص کہاں سے ملے گا؟ حقی حضرت گنگوئی فرماتے تھے اخلاص اللہ والوں کی جوتیوں سے ملے گا. یہ حضرت کے الفاظ ہے. اخلاص کیسے ملے گا؟ اللہ والوں کی جوتیوں سے. اور اخلاص کا معیار ایک اور بھی ہے کہ اخلاص کے معنی یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کے طریقے کے مطابق کام کرے. سنت شریعت و سنت اور بزرگوں کے طریقے کے مطابق کام کرنا یہ اخلاص ہے. وہ اخلاص بھی وہ قبول ہے جو کسی کو اخلاص تو پڑھا ہے. اب اخلاص ہے لڑکیوں کو پڑھا رہے کہ جی میں کیا کروں بےچاریاں بے وہ رہ جاتی ہے. ایسے ہی ایک صاحب میرے پاس آئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ تبدیل میں کچھ وقت لگایا تو اب ان پر چونکہ شیف تو تھا نہیں اب ان پر کچھ جوش چڑھا تو ان کے خاندان کی ایک لڑکی جوان شادی شدہ نہیں اس نے ان سے کہہ دیا کہ آپ تم پڑھاؤ مجھے قرآن مجید پڑھاؤ میں بھی تاکہ ان پڑھ رہا ہوں. اب انہوں نے ایک صاحب سے جا کر پوچھ لیا ایک عالم سے وہ صحبت کے آپ نہیں تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھا سکتے ہیں اگر شہوت سے امکان نہ ہو تو پڑھا سکتے. اب بتائیے ایک جوان لڑکی کے ساتھ بیٹھے گا وہاں کھڑا نہ ہو تو وہ تو نہ مرتا. وہ شیخ کا کام ہوتا ہے. اب وہ جوان شادی شدہ وہ بھی نہیں دونوں جوان اب وہ جناب ان کو پڑھا رہے وہ سامنے بیٹھی ہیں ادھر بیٹھے ہوئے پڑھا رہے. نتیجہ وہی ہوا عشق میں گرفتار ہو گئے عشق میں گرفتار ہو گئے. اب اخلاص کتنا ہے لیکن دعوے شریعت نہیں تھا اس سے مارے گئے. پھر میرے پاس آ گئے میں نے کہا فوراً چھوڑ دو اتنی ناراض ہو جائے گی. اور وہ میں نے کہا دین بچانا چاہتے ہو تو فوراً چھوڑ دو کیونکہ مجھ سے بیعت بھی ہو گئے تھے. اور میں نے کہا اگر تم نے نہیں چھوڑا تو یہاں گھسنے کی اجازت نہیں ملے گی. جب یہ تڑی تھی نا جب اچھا نہیں پھر چھوڑ دیا. پھر بعد میں کہتے ہیں آپ سکون میں ہر وقت جلتا رہتا ہے تو پتہ چلے اخلاص تو زبردست ہے. اخلاص ایک صاحب ایسی تبدیل میں چار مہینے لگا کر آئے. اب جوش تو تھا شروع شروع میں بڑا جوش ہوتا نا اب وہ جوش تھا. اب سارے اپنے خاندان کی عورتوں کو جمع کر لیا اب ان کو چھ باتیں سنا رہے سامنے ساری نامحرم بے پردہ بیٹھی ہیں ان کو سنا رہے. اب بتائیے اور درد سے تقریریں کر رہے. اس نے کہا کہ اخلاص ہو لیکن وہ پابند شریعت و سنت اور پابند طریقہ بزرگا ہے. وہ ٹھیک ہے اخلاص ہوگا کیسے ہو گیا نا بات. تو بس میرے دوستوں خانقاہ مولوی صاحب یہ مضمون جو ہے آج کا دیکھیے تزکیہ بہت ضروری چیز ہے. اور تزکیے کے لیے شیخ لگت جس طرح سے لوگ مقاصد کے لیے مخصوص ہوتے ہیں اپنی زندگی وقف کرتے ہیں مدارس کے لیے زندگی وقف کرتے ہیں اسی طرح ایسے اور یہ اللہ کی بھی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو صرف خانقاہوں کے لیے اپنی زندگی کو مخصوص کرتے ہیں. دادا اگر آپ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ایسے اکابرین گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو سب اسی کام کے لیے مخصوص فرما دیا تھا. ایسے گزرے ہیں, پھر کوئی کام انہوں نے کیا, نہ تدریس نہ کچھ نہیں, صرف اور سب تزکیے کے کام کرتے رہے, وہ اسی کام کے لیے وہ سب کہتے جاتے کہ یہ بھی مقصد نبوت ہے. اور افسوس ہے کتنے جاہل کیسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ نبیوں کا بھی ولیوں کا کام, یہ جاہل ہے یہ لوگ. یہ یزکی کی ان کی آیت یہ ولیوں کے لیے نازل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاصل ہے؟ اچھا یہ ایک آخری بات بتا کے ختم کرتا ہوں. اس آیت کے اندر یہ مقصد, یہ جو تھا یہ اصل مقصد تھا نبوت کا. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو قرآن مجید میں 3 جگہ اور بیان فرمایا. ایک جگہ بطور نعمت کے کہ ہم نے جو آج دعا تھی فرمایا ولی الم نعمتی علیکم, یہ ہم نے تم پر نعمت کا اہتمام کر دیا, یہ نعمت تم کو عطا کر دی. اور اس کے اندر کیا فرما, کما صلی فیکم رسول منکم یسلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ, یہ دیا. اس کے اندر تعلیم مقدم ہے یا تزکیہ مقدم ہے؟ اب نقطہ سنیے گا. ایک جگہ, دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے نام فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ تعالیٰ کا مومنین پر احسان ہے. اس کے اندر بھی تزکیہ مقدم ہے. دو آیت. تیسری جو آیت ہے 28ویں پارے کے اندر, اللہ تعالیٰ نے بطور صفت کے نازل فرمایا والذی بعث بالامیین رسولا منہم, اس کے اندر بھی تزکیہ مقدم ہے. صرف ایک جگہ تعلیم مقدم ہے. اب میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اصل تزکیے سے زیادہ ضروری تعلیم ہے, اس میں کوئی انکار نہیں ہے, لیکن فرمایا کہ علم کا موتی رکھنے سے پہلے, یہ جو اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کو 3 جگہ مقدم فرمایا, اس کے معنی یہ ہے کہ علم کا موتی رکھنے سے پہلے ذرا اپنے دل کے برتن کو خوب صاف کر لو, یعنی تزکیے سے غافل نہ ہونا. دادا اس سے پتا چلا مدرسہ کھولنے سے پہلے شیخ کے پاس جا کر اپنا تزکیہ کرائے, پہلے جا کر امامت کے لیے نہ چلا جائے اور مدرسے میں نہ جا کھول لے, پہلے جا کر شیخ کے پاس جا کر اپنا تزکیہ کرائے, پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ کی طرف متوجہ ہو. دیکھیے کتنا یہ واضح اشارہ ہے کہ نہیں, پر واضح استدلال ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. لہٰذا پہلے برتن صاف کرے, اس کے بعد اس میں موتی رکھے, کیونکہ برتن صاف کیا, اب موتی اس میں ڈالا, دودھ اس میں ڈالا, برتن میں پخانا لگایا, دودھ ڈالا, نتیجہ کیا ہوگا, دودھ میں خراب ہوا کہ نہیں ہوگا؟ ایک بات. اور دوسری بات صوفیوں کے لیے, کیونکہ ہمارے شیخ کسی کو نہیں چھوڑتے, یہ نہیں کہ اب صوفیت کی تو ان کے چھٹی دے دی, نہیں. اب صوفیوں کے کان دیکھے کیسے اٹھے, فرمایا کہ جو ساری زندگی تزکیہ کر رہا ہے, برتن کو دھوتا رہتا ہے, صفائی کر رہا ہے, لیکن اس میں علم کا موتی اور دودھ نہیں ڈالتا, یہ صوفی جاہل اور بیوقوف ہے. دیکھو اس کو چاہیے وہ علم کا موتی بھی حاصل کرے, کیونکہ جو علم الکتاب والحکمہ بھی تو ہے, تو اس کو چاہیے علم بھی حاصل کرے. علم حاصل کرنے کے لیے البتہ مدرسے میں داخل ہونا یہ شرط ضروری نہیں ہے. علم کے حصول کا ایک طریقہ, جو اصل طریقہ ہے, جو سلف سے چلا رہا ہے, وہ طریقہ ہے صحبت صلحاء, صحبت علماء کا, اور یہ اقرب الی السنت طریقہ ہے. سلف سے جو طریقہ چلا رہا ہے کہ عالم کے پاس بیٹھنا, اس سے بات سننا, یہ سلف کا جو طریقہ آج چلا رہا ہے, یہ طریقہ بھی مدرسے میں داخل ہونا کوئی شرط نہیں کہ 8 سال جا کر دوبارہ پڑھے یا دوبارہ 8 سال پڑھ رہا ہے. یہ طریقہ کوئی لازمی ضروری نہیں ہے کہ مولوی صرف وہ ہوتا ہے جو مدرسے سے 8 سال پڑھ کے ہے وہ مولوی ہوتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ علم کا وہ طریقہ جو کہ صحبت علماء سے, صحبت علماء سے جو علم حاصل کیا ہو, یہ علم بھی معتبر ہے, بلکہ یہ علم کا طریقہ اقرب السنت ہے. جو صحابہ نے اسی طریقے سے علم حاصل کیا تھا, تو دونوں کے لیے ہو گیا نا. علماء کے لیے کیا فرمایا کہ تم مدرسہ کھولو اس سے پہلے, لیکن اپنا تزکیہ کراؤ. اور صوفیوں کے لیے ہے کہ تم تزکیہ تو کراتے ہو لیکن ذرا علم حاصل کرنے کی بھی فکر. آئیے فرمایا انک انت العزیز الحکیم, عزیز القادر علی کل شیء ولا یعجزه شیء فی استعمال قدرتی, اور حکیم حکمت والا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو استعمال کرتے ہیں حکمت کے ساتھ. یہ تو نام میرے شیخ نے بھی استعمال سنا ہے. فرمایا قاعدہ یہ ہے کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے جس کو قوت حاصل ہوتی ہے نا, ہر ایک کو گھسا مارتا پڑتا ہے, ہر ایک کو گھسا ٹوٹے لگاتے رہتے ہیں, یہ طاقت کی جاتے ہیں. فرمایا نہیں, وہ قادر تو ہے لیکن اپنی قدرت کے استعمال کو حکمت کے ساتھ پیش کرتا ہے. قدرت کا استعمال حکیمانہ کرتا ہے, حکیمانہ کرتا ہو گیا نا صاحب یہ مضمون. لہٰذا مقاصد نبوت میں سے کیا ہوا کہ قرآن کے مقاصد کا قائم کرنا, اور دار العلوم قائم کرنا، اسی طرح سے خانقاہ قائم کرنا، مکاتب میں، مدارس میں جس طرح چندہ دینا، مالی تعاون کرنا، جانی تعاون کرنا، یہ جس طرح ضروری سمجھتے اسی طرح سے خانقاہوں میں مالی تعاون کرنا یا جانی تعاون کرنا یہ بھی ضروری کام ہے. اور اس سے غفلت، یہ مقصد نبوت سے غفلت ہے. ایک شام میں میں نے تقریر کی، کہنے لگے بھائی تبلیغ بھی تو کچھ بتا دو، تم تو تبلیغ کو کھا گئے. میں نے کہا بھائی آیت سے تبلیغ کا تمہیں ذکر نہیں ہے، تو میں کیا کھا دی گیا. لیکن میں نے کہا اس کا بھی سن لو، تبلیغ کی حیثیت ہے پل کی طرح، کہ وہ جگہ جہاں علماء اللہ والے جا نہیں سکتے یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان کا کام کیا ہے کہ وہاں سے بندے پکڑ کر مدارس، مکاتب اور خانقاہ میں لانا، ان کو لے کر خود ہی اپنے بھاگ جانا نہیں ہے، پھر لے کر تم خود ہی بھاگ گئے. یہ مقصد نہیں ہے تبلیغ کا، بلکہ وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی جماعت کا اس کو فرمائی تھی. اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو علماء سے دور ہیں، اللہ والوں سے دور ہیں، تو ان کو ترغیب دے کر علماء سے اور اللہ والوں سے جوڑنا، یہ تبلیغی جماعت کا مقصد تھا. اگر کوئی اس مقصد کے تبلیغ میں شامل نہیں ہوتا تو وہ افسوس کی بات ہے کہ مقصد تبلیغ جو حضرت وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص تھا، جو درد دل تھا، افسوس ہے کہ وہ حضرت کے اخلاص اور درد دل کی اس کو قدر نہیں. اگر اس کا کیا کام ہے، ترغیب دے کر لگا کر، چھ نمبر کی انجیکشن لگا کر، چھ نمبر کا انجیکشن لگا کر علماء اور مشائخ کے پاس بھیجے. یہ نہیں کہ اب اس کو انجیکشن پہ انجیکشن لگایا جا رہا ہے، سمجھ آ گیا نا. زیادہ تبلیغ جو ہے کسی ہدایت میں کوئی ذکر نہیں ہے، ہدایت میں ذکر نہیں ہے، لیکن مقاصد نبوت تو تین ہی ہے جو بیان فرمایا آیت میں. لیکن تبلیغ بہرحال ایک معاون کے طور پہ، معاون کے طور پہ بھی ان کا کام ہے علماء سے اور مشائخ سے جوڑنا. اگر اس کام کے لیے نہیں ہے تو پھر معاف کیجیے گا، یہ وہ تبلیغ نہیں ہے جو حضرت ماں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. واسطہ دعوانا الحمدللہ. ہاں ٹھیک ہے نا، اعتدال ہے نا، کوئی اعتراض کی تو چیز نہیں پیش کی نا. اب اصلاحی بات ہے تو وہ بھی نہ کریں گے تو کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم یا اللہ